السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة القصص ہے، قرآن پاک کے 20ویں پارے میں اس کی دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 77 اور 78. صبح خیال تھا کہ کچھ تیاری کرنی ہے تو اسی مقام پر توجہ گئی. البتہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یا تو اس مقام پر یا کراچی میں کچھ عرصے پہلے ان آیات پر کلام ہو چکا ہے. تو یہ تو میڈیا والوں کا مسئلہ ہے کہ ریپیٹیشن جو ہے وہ عیب سمجھی جاتی ہے. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ میڈیا پر جو ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے اس کی اتنی بمبارٹمنٹ ہے کہ ہماری فکر و ذہن بھی بدل جاتا ہے. مثلا ہم بچوں کے لیے ڈائپرز استعمال کرتے ہیں تو ڈائپر کا لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا، اکثر لوگ کہتے ہیں پیمپر دے دو. یہ میڈیا کا کمال ہے. حالانکہ پیمپر ایک برانڈ کا نام ہے، وہ شے ڈائپر ہے جو ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ریپیٹیشن تو کسی کو بری نہیں لگتی. صبح روز 9 بجے آفس آنا ہے اور حاضری لگانی ہے اور ہر مہینے یہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، ہر سال یہ ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں. تو اگر ادھر تکرار چلتی ہے تو ہم سالانہ قرآن حکیم کی ایک تکرار تو ماہ رمضان میں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ. تو صبح مجھے خیال آ رہا تھا کہ کچھ عرصے پہلے شاید میں نے یہ کہیں بیان کیا ہے، وہ مجھے مل نہ سکا. تو پھر میں نے اپنے اس خیال کو ایک طرف رکھا، ہے تو قرآن ہی کا مقام، تو ان آیات میں رہنمائی تو ہم سب کے لیے ہے. بہرحال یہ دو آیات تلاوت کی ہیں، ممکن ہوا تو ایک یا پھر دونوں آیات کا مختصر ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ سورۃ القصص ہے 20ویں پارے میں اور آیت نمبر 77 اور 78 کی تلاوت کی گئی. ترجمہ اس طرح ہے، اور یہ پیچھے قارون کا واقعہ شروع ہوا ہے، یہ 8واں رکوع ہے سورۃ القصص کا. قارون ایک مالدار شخص ہے اور ایک دنیا پرست بھی ہے، قوم فروش بھی ہے، اور قوم کا سودا کیا تھا بنی اسرائیل کا، اور تعلقات اس نے بڑھائے تھے فرعون کے ہاں. اور قرآن کریم پچھلی آیات میں بتاتا ہے کہ اتنا مال اس کے پاس تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانا بھی ایک بڑی جماعت کے لیے دشوار تھا. بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے مال عطا کیا ہو تو کرنے کے کام کیا ہیں. اس مقام پر چند ہدایات ہیں، جا بجا قرآن پاک میں ہدایات آتی ہیں، اس مقام پر بھی آئی ہیں. ایک مالدار شخص کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی مال والوں کے لیے ہدایات عطا فرما رہا ہے. فرمایا کہ وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو تجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو تلاش کرنے کی فکر کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، اس نے کہا قارون نے یہ تو مجھے ملا ہے میرے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے، میرے علم کی بنیاد پر مجھے سارا کچھ ملا ہے. اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو. من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا، جو اس سے زیادہ زور رکھتی تھی یعنی قوت، اور زیادہ تھیں وہ جماعتیں مال کے اعتبار سے، مال کی کثرت کے اعتبار سے. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرمین سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ کے ہاں اللہ کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کی فائل پیش کرو، اس کا ریکارڈ پیش کرو، اس کی گواہ پیش کرو، اللہ کے اللہ کچھ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر پیش کر دے گا، لیکن اللہ کو ایس سچ کوئی سوالات کرنے کی حاجت نہیں ہے. بہرحال یہ مقام ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا سورہ قصص کا 8 رکوع بھی ہے، اور پورا رکوع اس قارون کے واقعے سے متعلق ہمارے سامنے آتا ہے. البتہ اس وقت جو توجہ طلب نقطہ یا باتیں پیش نظر ہیں وہ مال کے استعمال کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں. پہلی بات فرمایا کہ جو تجھے اللہ نے عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو تلاش کرو. یہ انداز ہی بتا دیتا ہے کہ بندہ مومن کا ویژن کیا ہونا چاہیے. یہ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ راہ گزر ہے. اصل تو آخرت کی زندگی ہے. رہنا ادھر ہے، جانا ادھر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر مال ہو بھی، اول تو حلال کا ہو. حرام مال سے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. حرام کا لباس جسم پر ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ساری ہدایات سمجھتے ہوئے یہ پرائمریلی بنیادی نقطہ ذہن میں رہے، یہ مال حلال کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہے. اللہ طیب ہے، طیب کو قبول فرماتا ہے. حرام مال سے صدقہ قبول نہیں. ایک لباس بندہ پہنے، حدیث میں آیا 10 درہم کا ہو، 1 درہم بھی حرام کا اس میں ہے، جب تک وہ پہنا رہے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا قبول نہیں تو عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی. الدعاء هو العبادة، حدیث میں کہ دعا ہی عبادت ہے. تو پہلی بات، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا اس سے آخرت کے گھر کی فکر کرو، اس کو تلاش کرنے کی فکر کرو. بڑا پیارا کیپشن کسی رسالے میں ایک دفعہ لگا، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرنے کی کوشش کرو. دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں. دنیا کے سارے بینکس کیا ہیں؟ دنیا ہی لمیٹڈ ہے. تو یہاں کے سارے بینکس کیا ہیں؟ لمیٹڈ ہیں. اللہ کا بینک کیا ہے؟ وہ انلمیٹڈ ہے. اور ریٹرن کیا گارنٹی کی اللہ نے؟ 700 times تک اللہ عطا فرمائے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں آتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا 700 گنا سے بھی زیادہ. سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے، مشہور آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت. یہ باتیں پہلے ہم سمجھ چکے ہیں، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے. یہ ہماری اللہ کی شان کرم نوازی ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ میرے حوالے کرو، مجھ سے میری جنت کو لے لو. گو کہ جو مال اور جان اس نے دی وہ بھی ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی عطا کردہ، مگر اس کی تعلیم اور اس کی اطاعت میں لگاؤ تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میری جان اور یہ میرا مال کوئی گھٹیا شے نہیں ہے کہ اسے گھٹیا کمتر کاموں میں لگا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کھپا دیا جائے. یہ جان تو وہ جان ہے، یہ مال تو وہ مال ہے کہ جس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. تو وہاں کی فکر کرو، ادھر لگانے کی فکر کرو، ادھر جمع کرنے کی فکر کرو. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں زمین پہ جمع کرتے ہو، یہاں تو چوری کا بھی اندیشہ ہے، دیمک کو جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے، چوری ہونے کا بھی اندیشہ ہے. وہاں لگاؤ آسمانوں پر، وہاں بلندیوں میں، جنت میں، جہاں نہ چوری کا اندیشہ ہے نہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو پہلی بات، جو کچھ کما رہے ہیں اس میں سے آخرت کے لیے بھی فکر کرنا. آگے ذکر آئے گا، اپنی دنیا کی حاجات پر بھی خرچ کرو، مخلوق خدا پر بھی خرچ کرو، اور صحیح مقام پر خرچ کو، یہ باتیں آگے آئیں گی، مگر کل کی بھی فکر کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ کی شریعت نے کچھ باتیں لازم کر دی ہیں. زکوٰۃ تو کم از کم دینی ہے، عشر تو لازم ہے، دینا ہی دینا ہے. کچھ واجبات صدقات ہوتے ہیں، صدقہ فطر ہے، دینا ہی دینا ہے. البتہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اتنی مالی وسعت نہیں ہوتی، وہ صاحب نصاب ہی نہیں کہ زکوٰۃ ان پر لاگو ہو. ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر، کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈال لو. یہ اصل نقطہ ہے. تبوک کا موقع ذہن میں رہے، ڈھیروں مال بھی وہاں پر موجود ہے اور اللہ کے مقبول ہے. آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب ان کو معاف ہے رضی اللہ تعالی عنہ. البتہ پورے ڈھیر پر کھجوریں کتنی رکھی اللہ کا رسول نے؟ چند کھجوریں جو مٹھی میں آ گئیں، وہ رات بھر محنت کی ہے، گھر میں بھی فاقہ، کچھ گھر میں دی ہیں، کچھ حضور کے پاس لے کر آئے، ڈھیر دیکھ کر پریشان ہو گئے، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لے کر اس ڈھیر کے ٹاپ پر رکھ دی. یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جس کی اہمیت حضور نے ہمیں بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کچھ مجھے اور آپ کو عطا ہوا، مقصود کیا ہے؟ تم نے دنیا میں دل نہیں لگانا، رہنا ہے دل نہیں لگانا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، فکر وہاں کی کرو، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بھائی ہم نے اپنے آپ لوگوں کو، ہم نے بہت سے لوگوں نے زکات تک اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ان فی المال لحق سوا الزکا، حدیث میں آئے ترمذی شریف میں کہ بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، اس کو خرچ کیجیے. اسی طرح ہم اپنی اولاد کو ترغیب و تشویق دلائیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی، کچھ ان کو دلا رہے ہیں، اگر اللہ نے وسعت دی تو تھوڑا کسی اور کے لیے بھی دلا دیں، یہ جو لے کر آئیں اس میں تو تھوڑا کسی کو دلوائیں. آج ان بچوں سے ہم یہ دلوانے والے بنیں گے تو کل یہ دینے والے ہوں گے، چھیننے والے، لوٹنے والے، کرپشن کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، چوری کرنے والے نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ بڑی غیور ذات ہے، اللہ رکھتا نہیں ہے، آخرت کا تو انعام ہے ہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام بخاری شریف میں، ہر دن اللہ کے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ جو دے رہا ہے اسے اور دے، اللہ جو دے رہا ہے اسے اور دے، اور اللہ جو روک رہا ہے اس کا تباہ کر دے. تو اللہ غیور ذات ہے، ادھر بھی وہ عطا فرماتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات، وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے، اس سے تم آخرت کے گھر کو تلاش کرنے، حاصل کرنے کی کوشش کرو. نمبر دو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو. یہ بھی بڑی پیاری تعلیم ہے. ہمارا دین بڑا پیارا فطری دین ہے، ایک تصور مسیحیت کے ماننے والوں میں رہبانیت کا آ گیا. دنیا تو بڑی گھٹیا شے، بہت ہی بری شے، آدمی اللہ اللہ کرے کہ یا گھر گھر ہستی کے معاملات کو نمٹائے، کاروبار کرے، نوکری کرے، سب کچھ کرے، چھوڑو سب کو، نکل جاؤ جنگل بیابانوں میں. اور یہ غیر فطری زندگی اختیار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ غیر فطری اعمال شروع ہو گئے، نکاح کا انکار کیا، بدترین زنا کے دھندے شروع ہو گئے مسیحیت کے ماننے والوں میں. تو ہمارے دین میں یہ رہبانیت، دنیا کو تج دینا، فراموش کر دینا، نظر انداز کر دینا، کونے کھدرے میں جا کر بیٹھ جانا اور اکیلے اکیلے لگ کر اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ ہمارے دین کا تصور نہیں. ہمارا دین تو زندگی کے عین منجھدھار میں ہمیں رکھ کر چاہتا ہے کہ تم اللہ اللہ کرو اور اللہ کی مانو اور اللہ کی منوانے کی کوشش کرو. تو دوسری بات، ولا تنس نصیبہ کا من الدنیا، دنیا میں سے اپنے حصے کو مت بھولو. یعنی ایک تصور آ جاتا ہے دنیا جگہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بات صحیح ہے، لیکن ادھر رہنا ہے، ایک حقیقت ہے. تو جو تمہاری جائز حاجات ہیں اس کو پورا کرو. دین بڑا پیارا ہے، جائز حاجات کو بندہ جائز طریقے پر پورا کرتا ہے تو فقط یہ معاملہ جائز نہیں رہتا، یہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. حدیث میں آئے، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، اور وہ مال جو تم اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ صدقہ ہے. اور صدقہ بمعنی یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے. یہ جو تم جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرو گے، محنت کرو گے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا ایک فرض ہے، مگر ہاں بعد الفرائض، دیگر فرائض کے بعد. یعنی کہ مالی مال کمانے میں 24 گھنٹہ لگ رہا ہے اور اللہ کے دین کے دیگر تقاضے فراموش ہو جائیں، یہ غلط بات ہو جائے گی، یہ عدم اعتدال کا معاملہ ہو جائے گا، یہ بلکہ بہت سارے فرائض کو فراموش کر دینا کل گلے پڑ جائے گا. تو رزق حلال کمانا ایک فریضہ ہے، البتہ دیگر فرائض کے بعد، یہ بات یاد رہے، البتہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے. سورۃ المزمل میں اول آپ کے علم ہے کہ نماز تہجد فرض تھی امت کے لیے، بعد میں امت کے لیے وہ نفل کے درجے میں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایکسیپشنز کا ذکر کیا یا کچھ عذر بیان کیے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بیمار ہوں گے، بعض لوگ قتال کی راہ میں نکلیں گے، بعض لوگ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلیں گے اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، تو چلو جس قدر تمہارے لیے ممکن ہو جائے، فقرو ما تیسر من، جو تمہارے بس میں ہو اتنا قرآن پاک رات کی نماز میں تلاوت کر لیا کرو. تو قتال کے ساتھ یا بیمار یا عذر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کے عمل کو بھی بیان کیا کہ ایک عذر ہے کہ شاید تم طویل قیام رات میں نہ کر سکو. تو دین اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے. البتہ یاد رہے پھر وہی بات، حرام کمائے گا تو جہنم کے انگارے، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق جنت میں داخل نہ ہوگا، وہ بھی کلیئر رہے. البتہ حلال کمائے، حلال سے اپنی حاجات کو پورا کرے، اپنے متعلقین کی حاجات کو پورا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین اس کا ہم سے تقاضا کرتا ہے. تیسری بات، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے, ہم کسی پر کیا احسان کریں گے, تو اس کا بہتر ترجمہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. یعنی ہمارا دین ایک بندہ مومن کو دل وسیع کرنا سکھاتا ہے. یہ جو ذہن میں آتا ہے تو میری کمائی ہے, نہ تیری کمائی نہیں ہے. جہاں جہاں قرآن ذکر کرتا ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل میں سے تلاش کری, تو اللہ کے فضل سے تمہیں ملا. اور زندگی کیا امتحان ہے, امتحان میں کسی کو زیادہ دے کر امتحان لیا جا رہا ہے, کسی کو کم دے کر امتحان لیا جا رہا ہے. اگر تمہیں زیادہ ملا ہے, بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمت اللہ علیہ, اگر تمہیں زیادہ ملا ہے تو یہ تمہارا امتحان ہے. اور فرض تم ادا کرتے ہو زکاۃ ٹھیک ہے, مگر تمہارے اخلاقی فرائض میں شامل ہے. اگلے کا حق اللہ نے تمہارے مال میں رکھ دیا, یہ تمہارا فرض ہے. اور قربان جائیے قرآن کی اپیلنگ انداز پر. سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھتے ہیں نا, وات یہ در قربہ حق کا ہو, رشتے دار کو اس کا حق ادا کرو. کیا مطلب, تمہیں زیادہ ملا نا, یہ اللہ کا ہے تو فضل, تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اب جو زیادہ تمہارے پاس موجود ہے تمہارا اخلاقی فرض ہے, اور تمہارے رشتے دار ہوں, تمہارے زیر تحت ہوں, قرب و جوار میں ہوں, ان کا یہ حق ہے, اور یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنا فرض ادا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہو کہ نہیں. اپیلنگ انداز قرآن کریم کا دیکھیے, تم کسی کی مدد کر رہے ہو تو احسان نہیں جتا رہا ہوں, احسان نہ جتانا, یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو, اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو. اللہ اکبر. چنانچہ ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل رہا کہ جب کوئی کسی کی مدد کرتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے کہ بھائی اگر تو نہ ہوتا تو میں اس حکم پر عمل کیسے کرتا, اگر تو نہ ہوتا تو یہ ثواب کیسے میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا, شکریہ تیرا کہ تو موجود بھی ہے, تو قبول بھی کر رہے ہیں. یہ ذہن اللہ کا دین بناتا ہے, یہ تربیت اللہ کا دین ہماری کرنا چاہتا ہے کہ اپنا فرض اور دوسرے کا حق سمجھ کر اس کو دینے کی کوشش کرو. اب دیکھیے اس انداز سے جو گھرانے ترتیب پائیں, اس تربیت کے ساتھ جو معاشرے ترتیب پائیں, وہاں پر یہ حالت ہوگی جو آج آپ کے میرے معاشرے کی حالت ہے. مطلب لاکھوں کروڑوں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, تو اربوں خربوں کی کرپشن کا معاملہ ہے. یوکرائن سے منگوا لی اور ادھر مہنگے داموں فروخت کر دی نگراں حکومت کے تحت یا اس کے دور میں, اور اب کسان بیچارے مجبور ہیں کہ احتجاج کرے کہ ہم کدھر جائیں, ہم کس کو بیچیں, ہماری تو محنت گئی اس کے اوپر, ہمارا وقت پیسہ سب کچھ لگ گیا اس کے اوپر. یہ کب ہوتا ہے, جب انسان اپنی مرضی چلاتا ہے, انسان دولت کا پجاری بنتا ہے, انسان دولت کو معبود بناتا ہے. جی اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام, تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. بندہ بنا ہے مال کا, چاہے قوم کو بیچ کر کمائے, گلے کاٹ کر کمائے, قبضے کر کر کمائے, چوریاں کر کے کمائے, ملاوٹ کر کے کمائے, تعلقات کو استعمال کر کے کمائے. قوم جائے بھاڑ میں, اس کا ستیہ ناس ہو تو ہوتا رہے, قوم مقروض ہوتی ہے تو ہوتی رہے, قوم خودکشیاں کرتی ہے تو کرتی رہے, ہماری تجوریاں بھرنی چاہیے. یہ جاگیرداروں کا, سرمایہ داروں کا, یہ کرپشن کی بنیاد پر, سود کی بنیاد پر, یہ باطل نظام یہی تو پروڈیوس کر رہا ہے. ایک طرف دولت کے ڈھیر اور انبار کے انبار, اور دوسری طرف کیا ہے, خودکشیاں ہیں. یہ اسی باطل نظام کے نتائج ہیں, جہاں سود ہے, کرپشن ہے, جاگیردار ہے, سرمایہ دار ہے, اور ان کے مفادات پر مبنی نظام ہے, جو یہ بھوکے بھی پروڈیوس کرے گا, یہ قتل و غارت گری کو بھی بڑھوائے گا, یہ جو ہے وہ خودکشیوں کو بھی بڑھوائے گا, پوری قوم کو برباد کرے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے, اللہ اکبر, ولا احسن کما احسن اللہ الی, اور تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر احسان کا معاملہ فرمایا. تو دین ہمیں, وہ کارپوریٹ سیکٹر میں اصطلاح چلتی ہے سوشل ریسپانسبلٹی, وہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے ہمارے ایک بہت بڑے طبقے کو. اور ایک نعرہ چل رہا ہے, ہیومینٹی از بیسٹ ریلیجن, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, اور ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. اور قرآن کیا بنا رہا ہے مجھے اور آپ کو, قرآن کیا سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو, قرآن کیا تربیت دینا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو, قرآن کیا ذہن بنانا چاہتا ہے میرا اور آپ کا, قرآن کیا نظام ترتیب دینا چاہتا ہے. جہاں تم دینے والے بنو گے چھیننے والے نہیں بنو گے, اور جب دے بھی رہے ہو گے تو اکڑ نہیں دکھاؤ گے, کوئی تم اپنے تکبر کا اظہار نہیں کرو گے, اپنی احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کرو گے. یہ تیسری ہدایت آئی, فرمایا کہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, اور تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فرمایا ولا تبغی الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. ایک تو وہ فساد ہے جو قرآن حکیم سورۃ البقرہ میں ذکر کرتا ہے, دیگر مقامات پر ذکر کرتا ہے کہ منافقین روڑے اٹکاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت دین, غلبہ دین کی جد جہد کے راستے میں, اور وہ کہتے کہ ہم مسلمون ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑے اصلاح فساد مچانے والے ہیں. تو قرآن کی اصطلاح میں ایک فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانا, شریعت کے احکام پر عمل میں روڑے اٹکانا. یہ گھروں میں ہوتا ہے, بیٹیاں حجاب کرنا چاہتی ہیں, شرعی پردہ کرنا چاہتی ہیں, ماں باپ روک دیتے, بھائی روک دیتا ہے. نوجوان نماز کی طرح بڑھنا چاہتا ہے, گھر والے کہتے تھوڑا حولات رکھو. بچہ حرام نہیں کمانا چاہتا, ماں باپ مجبور کرتے کہ نہیں, یہ تو اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا ہمارا. تو ایک ہے شریعت کے احکام پر عمل میں روڑے ڈالنا, رکاوٹیں ڈالنا, اور ایک ہے شریعت کے نظام میں رکاوٹیں ڈالنا. 75 برس ہو گئے میوزیکل چیئر چل رہی ہے, کبھی فوجی حکمراں, کبھی سول حکمراں, کبھی ہائبرڈ قسم کی گورنمنٹ, کبھی سامنے کوئی, کبھی پیچھے اور کوئی, مگر 75 برس سے اوپر ہو گیا شریعت نافذ ہم نے نہیں کرنے دینی. یہ کیا ہے؟ فساد ہے, روڑے اٹکانا, اور مسلمان معاشرے کے اندر. تو ایک یہ فساد ہے, اور ایک فساد ہوتا ہے جب مال کا غلط استعمال ہوتا ہے. ایک خاندان میں کچھ گھرانے ہیں, ایک گھرانے میں شادی, کسی گھر میں شادی ہوتی ہے, خاندان کے لوگ دیکھتے ہیں پیسے کی طرح پہانی بہایا جا رہا ہے. شادی بیاہ کے رسومات پر ہندوانہ رسومات ہیں, بیجا قسم کے رسومات ہیں, لاکھوں نے کروڑوں بہائے جا رہے ہوتے ہیں, اور اسی خاندان کے اندر کچھ لوگ یتیم بھی ہوتے ہیں, بیوائیں بھی ہوتی ہیں, کھانے کو نہیں ہے, اور وہ بےچارے دیکھتے ہیں یہاں تو مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب کیا ہوتا ہے, وہ یتیم کو اگر شفقت نہ ملے تو مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ کھڑا ہوگا. کسی باپ کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سادگی سے ہی, مگر اس کے بھی کچھ ارمان پیدا ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھ کر, اور اگر وہ ارمان پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے تو وہ کیا کرے گا, پورا کرنے کی کوشش کرے گا. یا بھائی اپنی بہن کے ارمان پورا کرنے کی کوشش کرے گا, چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, قتل کر کے مال بنائے گا, میرے بھی بہن کے ہاتھ پیلے ہونے ہیں. دوڑ لگے گی نا, کس بات کی دوڑ لگے گی, کون زیادہ آگے بڑھ کے خرچ کرتا ہے. اس بے جا خرچ سے معاشرے کے اندر کیاوس انتشار پیدا ہوتا ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, حسد پیدا ہوتا ہے, لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, خاندانوں میں قتل ہو جاتے ہیں, اور کہیں ڈاکہ مارے گا پتہ نہیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا. ماموں کے گھر کا تو پتہ ہے, چچا کے گھر کا تو پتہ ہے کہ خوب مال ہے یہاں پر, اور یہ ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں آپ کے میرے سامنے موجود ہیں. تو مال کے بیجا اڑانے سے, اللہ تللوں میں خرچ کرنے سے, ناجائز امور میں خرچ کرنے سے کیاوس پیدا ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے, اور معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے. تو یہ صرف 4 ہدایات نہیں ہیں, یہ پورے گھرانوں کے لیے, معاشروں کے لیے, نظام کے لیے تربیت کا ایک لائحہ عمل ہے جو ان ہدایات کے ذیل میں گویا کہ قرآن حکیم اس مقام پر ہمیں عطا فرما رہے ہیں. تو یہ چوتھی بات ارشاد فرمائی, ولا تبغی الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد مت مچاؤ, ان اللہ لا يحب المفسدین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگلی آیت میں بس ایک نقطہ عرض کرنا ہے مختصرا, پھر چند باتیں اور رکھوں گا آپ کے سامنے. قال انما اوتیت علی علم عندی, اس نے کہا یہ مال تو مجھے ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر. اس سے پچھلی آیات میں کیا تھا, اس کہا گیا تھا کہ اترا مت, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, پچھلی آیات میں تھا آیت نمبر 76 میں. اب وہ جواب میں کہہ رہے تو میرے علم کی بنیاد پر ملا. یہی انداز سورۃ الکہف میں ملتا ہے, 5 ورقو باغ والے کا قصہ, وہاں بھی مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والے ایک شخص کا ذکر تھا, اور جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے. ہر 6 دن کے بعد 7ویں دن اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس نقطے کو واضح کر لو کہ یہ دنیا کا ظاہری معاملہ, اس کے اندر کھونا جانا اصل تو آخرت ہے. نمبر 2, یہ اسباب کے اندر کھونا جانا اصل اس کے پیچھے کون ہے, مسبب الاسباب ہے. اچھا آج تو یہ ہماری سمپل سی نارمز ہیں, بچہ بھی کہتا ہے آئی گاٹ اٹ, کارپوریٹ سیکٹر والے کہتے ہیں وی ڈیڈ دس, یس وی کین. وہ کدھر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ پیغمبر نے تو پانی پی کر بھی سکھایا کہ الحمدللہ کہہ دو, سورہ کہف بھی رب نے شروع کی تو الحمدللہ کے الفاظ میں, پیغمبر نے کھانے کے بعد بھی کہا کہ الحمدللہ کہہ دو. ہم کھاتے نہیں ہیں, الحمدللہ الذی اطعمنا, اللہ کھلاتا ہے ہمیں, کتنا بڑا عقیدہ ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ میں دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے ہیں, تم بیچتے کیا ہو ہمارے سامنے, جدی پشتی کاروبار چلا رہا ہے, باپ دادا نے 1895 سے کام شروع کیا تھا, آج ہم یہاں لے کر پہنچے اس کو, اللہ کہاں گیا؟ بحث سے باہر. تو یہ مسئلہ ایتھیسٹ کہیں نہ رہا, اب ماننے والے بھی کہیں نہ کہیں انکاری ہو جاتے ہیں. ہم نے بچے کے پیچھے محنت کی, دن رات ایک کیا, مہنگا اسکول, مہنگی ٹیوشن, مہنگا ٹیوٹر, یہ وہ سب کچھ. میں نے چھٹیاں لے کے بچے کے ایگزامس کی تیاری کروائی. یو نو میرے بچے نے اے سٹارز لے لیے, ہی گاٹ اٹ. سبحان اللہ, اللہ کہاں گیا؟ یہ تو ہر چند منٹس کے بعد کا مسئلہ ہے اور ہر چند گھنٹوں کے بعد کا روزانہ کا مسئلہ ہے کہ کچھ عطا, اور بہت کچھ عطا ہے اللہ کی, اس کو میں اپنی قوت بازو, اپنی انٹلیکٹ, اپنی ایکسپیرینس, اپنے تجربے, اپنے علم کی طرف منسوب کرتا ہوں یا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. اور سورۃ الکہف میں کسی بت کو سجدہ کرنے کے شرک کا ذکر نہیں. وہ پانچویں رکوع میں باغ والے کے قصے میں کسی دیوی دیوتا کو پوجنے یا سجدہ کرنے کا شرک نہیں, بلکہ یہی مادہ پرستی کا شرک. میرا باغ ہے, میں نے نہر جاری کی, میں نے پانی کا انتظام, میں نے درخت لگائے, میں نے باڑ لگائی, یہ میرا پھل, یہ میں. اور اسی کے آخر میں جب اس کا باغ تباہ ہو گیا تو کہتے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس مادہ پرستی کے شرک اور اسباب میں کھو جانے اور دجال کے فتنے سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. چند مختصر باتیں, اشارتاً تو میں نے عرض کر دیا, اس وقت جو گندم کے بحران کا معاملہ اور کسانوں کی حق تلفی کا معاملہ, یہ سادہ الفاظ ہیں, اور عربوں کا معاملہ نہ جانے اس سے آگے کا معاملہ, مطلب یہ مسلسل تسلسل چلا آ رہا ہے. کرپشن کا معاملہ, قوم کو لوٹنے کا معاملہ, اور پوری اشرافیہ کا ایک طبقہ اس کے اندر ملی بھگت کے ساتھ لگا ہوا ہے. ڈفرنٹ آسپیکٹس پہ جو ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, پوری ملی بھگت نظر آتی ہے. وہ اس کو بچاتا ہے, وہ اس کو بچاتا ہے, وہ اس کو بچاتا ہے. ہم سنتے رہے جناب کرپشن کے خلاف کام ہوگا, ہم سنتے رہے کہ کرپشن کے خلاف جہاد کیا جائے گا, ہم سنتے رہے قوم کی دولت جو لوٹی گئی وہ واپس لائی جائے گی. نعرے بھی ہم نے سن لیے, اور جہاد جو انہوں نے کہا انورٹڈ کوما میں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, اور اب ہم پر کیسے کیسے لوگ مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں اور مسلط ہیں, یہ سب کہانی ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. بارہ میں اشارت عرض کر چکا ہوں کہ ایک طرف تو وہ یوکرائن سے جو ہے وہ گندم کا خریدا جانا اور یہاں مہنگا اس کو فروغ کیا جانا, اور اب کسان بیچارہ کھڑا ہے کہ میری گندم کو کون خریدے گا, میں کدھر جاؤں گا اور میری فصل کا کیا ہوگا. اور اگر کل اس نے گندم بونے سے انکار کر دیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ یہ ہماری اکانومی کا معاملہ, ہماری زراعت کا معاملہ, اور زراعت کے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں لوگوں کا معاملہ, ان کی محنت کا معاملہ. ہاں کچھ لوگوں کی تجوریاں یا باہر کے بینک اکاؤنٹس یا ان کے جزیرے یا ان کی عمارتیں یا ان کی جائیدادیں بن چکی ہوں گی, مگر آج ہم وہیں پر وہیں کھڑے ہیں کہ یہ باطل نظام جو کرپشن پر, سود پر, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مفادات پر کھڑا ہے, یہ نظام ہی کھڑا ہوا ہے. اور ہم پورے ایمانداری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس وقت کا ہمارا یہ پریویلنگ انتخابی سیاست کا دھندا, اس سے یہ نظام چل سکتا ہے, بدل نہیں سکتا. اسی لیے ہم داعی ہیں انقلابی جد و جہد کے, تحریک کے راستے کے, اور اس تحریک سے حاصل ہمیں کرسی اقتدار سے شوق نہیں ہے. یہ زمین اللہ کے نام پر ہم نے لی, اس کا دین یہاں پر قائم ہوگا تو صرف کسان کو نہیں, انسان کو جینے کا حق ملے گا, اور واقعتاً حق ملے گا تو بندہ آخرت کی فکر کر کے اپنی اصل زندگی کی تیاری کر سکے گا, جس کا ہم نے ذکر آپ کے سامنے کیا. دوسری بات سب کے سامنے ہے, یہودیوں اور صہیونیوں کا جو ظلم و ستم کا معاملہ وہ بڑھا ہے, رکا نہیں ہے, اور وہاں کے مسلمانوں کی استقامت بھی رکی نہیں ہے بہرحال. اور امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یورپی ممالک, ان کا چہرہ بے نقاب سے بے نقاب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اب بھی اگر ہماری یا انسانیت کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر اس سے بڑے اندھے کوئی نہیں ہو سکتے. ہاں یہ مسئلہ صرف مسلمانوں یا یہود یا صہیونیوں کے درمیان کا نہیں ہے, اب تو انسانیت میں جن کی اندر رمق انسانیت کی باقی ہے وہ خود اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تو ظلم کا معاملہ ہے, انسانیت سسک رہی. اور اگر کچھ لوگوں کا ضمیر جاگا, بالخصوص امریکہ کی یونیورسٹیز میں, برطانیہ میں, اور وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں مگر وہ بات کر رہے ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے, سیز فائر کے لیے, اسرائیل کو روکنے کے لیے, اور امریکہ آج بھی بہت سے لوگ چاہتے کسی طرح وہاں پر پہنچ جائیں, سیٹل ہو جائیں, جس کو بعض لوگوں نے معاف کیجئے گا کہا کہ تو جنت ہے بھائی, اگر گرین پاسپورٹ ویزا مل گیا وہاں کا اور گرین کارڈ مل گیا تو جنت میں چلے گئے. ہر مرتبہ ویٹو کون کرتا ہے؟ امریکہ کرتا ہے. مطلب اللہ یہ حالات تاری کر رہا ہے تاکہ ہو اس ہو سب کو کلیئر ہو جائے, مارنے والوں کو بھی, شہید ہونے والوں کو بھی پتا ہو, اور باقی انسانیت کو بتاؤ واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو. البتہ غور طلب بات یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیز میں تو نوجوان کسے باشد, مسلم غیر مسلم سارے وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہولی, کرکٹ, اور ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے, ڈانس فار ایجوکیشن, تعلیم کے لیے ناچو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال خبر یہ ملی کہ پھر وہ واپس لیا گیا, واللہ اعلم. مگر ہم نچوا رہے ہیں. اور پنجاب کی حکومت نے کیا اناؤنسمنٹ کی ہے جی, کلچرل فیسٹیول. بڑا خوبصورت قسم کا نام ہے. سادہ سادہ کہو کہ شیطانی کام کروا رہے ہم, موسیقی کے ہم جو ہے وہ کمپٹیشنز کروا رہے ہیں, اور لاکھوں کے ہم انعامات کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, کر کے آ رہے ہیں. زخموں پر نمک چھڑکیں گے. اقصی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ فلسطین و غزہ میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم قوم کے نوجوانوں کو ہولی کھلوائیں گے, اور ہم سندھ کے اندر اور کچھ پنجاب کے اندر بھی میوزک پڑھانے کے لیے, میوزک سکھانے کے لیے ٹیچرز کو اپوائنٹ کریں گے, ہم وہاں پر میوزک کی کلاسز کروائیں گے, ہم وہاں پر ہولی کھیلنے کا موقع دیں گے, ہم موسیقی کے کمپٹیشنز کروائیں گے. کیا یہ مردہ قوموں کی علامت نہیں, بغیر قوموں کی علامت نہیں, بے حس قوموں کی علامت نہیں؟ خدا کی قسم ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے, اور ہم اجتماعی طور پر اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں, ناکام ہو رہے ہیں. غور طلب بات ہے. باقی وہ ہمارا درد ہے, وہ ہم ہر جمعے میں بات کریں گے, ہر فورم پر بات کریں گے. وہ دعا کی بھی بات ہوگی, قنوت نازلہ کی بھی بات ہوگی, مصنوعات کے بائیکاٹ کی بھی بات ہوگی, اور مختلف دینی جماعتوں تک بات پہنچا کر مشترکہ لائعمل اور مشترکہ طور پر کھڑے ہونے کی بات بھی ہوگی, اور وہ حکمرانوں سے مطالبے کی بھی بات ہوگی. اور سچی بات وہی ہے کہ کوئی جواب ہمارے حکمرانوں کو ہی دینا پڑے گا. اللہ ان کو بھی غیرت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غیرت دینی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتا امت کا درد اور اس کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.